پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی. ایک روایت یہ بھی آتی ہے تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا. تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں, اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین کو آباد کیا اور اس پورے علاقے میں ماں سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں تھا, یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم, سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے اور کوئی شرک نہیں, کوئی بے دینی نہیں, کوئی احداث نہیں, کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے. اسی وجہ یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں. یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم, نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم, مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ. آخر اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلماً وما کان من المشرکین. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ, اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائل ہو کے دین اسلام دین حق پہ چلنے والے, اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے. تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا, ملت ابراہیمی تھی. سب سے پہلے عمر ابن لحی, عمر ابن لحی ایک شخص تھا, وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار, یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں تھا. تو عمر ابن لحی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے, ان کو زمزم پلاتے, صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے شہد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں. تو یہ عمر ابن لحی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے, تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالقہ, عمالقہ قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں, کوئی مردوں کی کوئی عورتوں کی, مختلف خوبصورت قسم کے, کوئی چاندی کے کوئی سونے کے کوئی لکڑی کے کوئی مٹی کے. تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا, تو عمالقہ نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہمارے خدا ہیں آلہا ہیں, اصل تو خدا وہی ہے بڑا, لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں, تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت مرکز نظر مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے, وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا, تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں, جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوچھتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں, اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں تماثیل ہیں وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں, وہ اللہ میاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے ہم نے آلیہ بنا رکھے ہیں اپنے اپنے تصورات کے مطابق. اصل میں وہ آلیہ کی ابتدا جو ہے یعنی وہاں عمالقہ میں کہاں سے آئی, نوح علیہ السلام کے زمانے سے, اس وقت سے بت پرستی چلی آ رہی تھی. اور وہ بت پرستی کیسے آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کے پہلے فوٹو بنائے گئے محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا, پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے, پھر پرنام کیا گیا اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے. ابتدا وہاں سے شروع. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھی گھروں میں بھی مرشد کا فوٹو ہے, ماشاءاللہ صبح اٹھ کے زیارت فرماتے ہیں, اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں, اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے, چونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا, اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو. تو اس طرح عمالقہ میں یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی. تو عمر ابن لحی کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آئی کہ ایک نئی چیز ہے, تو اس نے کہا اچھا بھی ایک دو بت مجھے بھی دو تاکہ میں ان کو مکے میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر کعبۃ اللہ میں رکھیں گے. تو سب سے پہلا بت جو عمر ابن لحی لے کے آیا وہ حبل تھا, اس کا نام تھا حبل. وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی یہ تو ہمیں خدا مل گیا ہے, ایسے پہلے تم خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے, خدا تو نہیں تھا. تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں، تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کی. اس نے باقی قبائل کو بلایا، پھر ہر قبیلے کے لیے خدا بنتا چلا گیا، کو بنو ثقیف کا، کو بنو حذیل کا، کو بنو خزاع کا، کو قریش کا، کو بنو ہاشم کا، سب خدا بناتے گئے. اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناؤ، خدا تو بناؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ مٹی ہمارے اس شہر کی ہو، یعنی پتھر یہاں سے لو، مٹی بھی یہاں سے لو، پھر اس سے بناؤ، ہر مٹی سے نہ بناؤ، چونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نا، یہ تو مبارک مٹی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں. اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اول من بدل الدین عامر ابن لحی، سب سے پہلے اللہ کے دین میں تحریف کرنے والا، بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عامر ابن لحی. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی رائی تو، فرمایا میں نے، مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ جر امعہ فی النار، کہ وہ اپنی آنتیں جو ہے جہنم میں گھسیٹتا ہوا جہنم میں چل رہا. تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے بت پرستی کی ابتدا. اس نے آرڈر کر دیا کہ بھئی کوئی آدمی بت بنائے، ہر قبیلہ بت بنائے، لیکن وہ بت مکے کے پتھروں سے ہو. اور دوسری بات یہ ہو گئی، اس نے حکم کر دیا کہ ہر قبیلہ جو بت بنائے اس اپنا ایک بت جو ہے وہ یہاں رکھے، یعنی ہم اس قبیلے کو شرف دیں گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کعبے میں موجود ہے، اور اگر اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو اس کے خدا کو بھی نکال دیتے تھے کہ بھئی اب تمہارا خدا یہاں نہیں رہ سکتا، تمہارا ہمارا جھگڑا ہے. تو اس طرح جناب یہ ہوا، حتیٰ کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص سفر پہ گیا تو اس کو وہ اپنا بت جو تھا وہ بھول گیا، اور مکہ مکرمہ سے پتھر اٹھانا بھی بھول گیا. اب راستے میں اس کا دل ہوا کہ میں اپنے خدا کی پوجا کروں، اپنے بت کی پوجا کروں، اپنے سنم کو پوجوں. تو اب اس نے کہا بھی میں کہاں سے بناؤں، وہ تو میں مکہ سے تو پتھر لایا نہیں. جیسے ہمارے روافض نے بھی آپ نے دیکھا ہے، ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے ٹھیلا گول سا بنا ہوتا ہے، وہ سجدے میں وہی استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے، تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا. تو لہذا وہی مٹی لے کے وہ ہر جگہ چلتے ہیں، اس کو بنایا ہوتا ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے، باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا. اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی، انہوں نے جناب تنگ کرتے ہیں. مشرقین مکہ نے کہا مکے کے پتھروں کا بت بناؤ، انہوں نے کہا کربلا کا بناؤ. تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے. تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں. اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں البتہ تھیں، سفر میں اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل کا ایک بت کھجوروں سے بنایا، کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دی اور کھجوروں کو ماجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا اور اس کی پوجا کرنی شروع، اس کی عبادت کرتا رہا. لیکن کہتے ہیں جب بعد میں بھوک لگی تو خدا کو کھا گیا اور میں کیا کرتا. وہ کہتے آخر میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، جب سفر میں مجھے بھوک نے ستایا تو میں نے کہا یہ حال میں اب کیا کروں. تو میں نے پھر خدا کی پہلے ٹانگ کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر گردن کاٹی اور آہستہ آہستہ کھا گیا. سارا سفر میں راستے میں خدا بندہ خدا کو کھا گیا. یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا. اسی لیے اکبر نے حالی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں. تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتے. جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے، اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں. اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، لیکن میرا جو خدا تھا نا، جو میرا بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. اب صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے. انہوں نے کہا ابھی کیسے. انہوں نے کہا اصل میں ایک دفعہ سفر پہ گیا، سہارا کا سفر تھا، تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ وسال ابو یبول والا راہ سے ہی کہ ایک سہارا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ پیشاب کر رہی ہے. تو میں نے کہا ہاذا ربن، یہ خدا ہو سکتا ہے جس پہ سالب آ کر پیشاب کر دے. تو میں نے اس وقت اس کو پھینک دیا اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ محض ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہاں شرک کی جڑیں پھیلتی چلی گئی. اب اسی طریقے سے پھر اب یہود جو تھے، یہود اور نصارہ، یہ یہود بھی کوئی مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا. یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے. اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا, اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا. یہ وہاں آ کر آباد ہوئے, ان میں کئی قبائل تھے, بنی قینقاع تھے, بنو نذیر تھے, بنی قریظہ تھے, اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے. جب ربیعہ بن النصر یمن کا آدمی تھا, اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش, احباش کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ, وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے, تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا, اور حیرا میں جا کے اس نے عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرا, وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا, اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا, سنان اسعد, جس کا لقب طبا تھا, یہ اس کا بیٹا تھا, اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بنا, اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی. اور یہ اسی ضمن میں آیا مدینہ منورہ میں پہنچا, پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا, اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو, سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں, اہل کتاب لوگ ہیں, ان سے کچھ استفادہ کرو. اچھا, خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینہ میں کسی آدمی نے قتل کر دیا. وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا, اس نے جناب چڑھائی کی, اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی. اور خدا کی شان دیکھیں, دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے بادشاہ تبا کی فوجوں سے, یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے, جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے, جب شام ہو جاتی وہ کہتے جی لڑائی اپنی جگہ ہے, مہمان ہیں, یمن سے چل کے آئے ہیں, مدینہ کھانا تو دینا. دن میں لڑائی اور شام, حیران ہوگی کیسی قوم. ایک دن اس نے علماء یہود تھے دو, وہ آئے اس کے پاس, انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو. اس نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا. انہوں نے کہا بیٹے کو قتل کیا, تم نے کتنے قتل کر دیے؟ وہ تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا, تم نے کتنے قتل کر دیے, چاہتے؟ اس نے کہا نہیں, میں تو یہ صرف کو مٹا دوں گا, میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں. اس نے کہا بات سنو, یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو, ہاذہ مہجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک جن کی ہجرت کا مقام ہے, اس کو تم نہیں مٹا سکتے, اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو, تم خود مٹ جاؤ. اچھا, تو وہ جناب ان کو ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی. اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو نا تم میرے ساتھ چلو, تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ. اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حزیل, بنو حزیل ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد. یہ بنو حزیل قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس, طبا کے پاس. ان نے کہا کہ هل تريد من الذهب والفضه ومن المجوهرات شيئا عظيما, کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر حوالے کر دیں, تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا. تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے, آ کے لے لو. کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی, کیونکہ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا نا جی, تو اس کے درمیان میں ایک کنویں نما شکل بھی تھی, تو لوگ اس میں زیورات سونا چاندی ہر چیز ڈالا کرتے تھے. یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کی جاتی, اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں, چاندی سونا زیورات ہر چیز ڈالتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل کو ٹھیک, اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو جا کے گرا دو, اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلا جاؤں. ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا. اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ, یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شہر ہے, اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی. انہوں نے کہا ہاں بالکل, یہ بنو حزیل کے لوگ آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے, میں جا کے کعبے کو گراؤں گا. اس نے کہا تم کعبے کو نہیں گرا سکتے, وہ اللہ کا گھر ہے, وہ بنائے ابراہیم ہے, تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو. اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا, چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں, احتراماً میں چلا جاؤں گا لیکن میں گراؤں گا نہیں, اب میں نے توبہ کر لی. اس نے توبہ کر لی کعبۃ اللہ کے نہ گرانے کی. رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں. تو اس نے علماء یہود سے کہا, انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ پہ تم غلاف چڑھاؤ. تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ تبا تھا, اسنان ابن سعد. اس نے غلاف چڑھایا, پھر یہ غلاف چڑھتے رہے چڑھتے رہے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے, غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے, تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں. اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ ایک غلاف رکھو بھائی, اتنے غلاف تو نہ چڑھاؤ. تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا, جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی, یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی. اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا, نجران کے علاقوں میں کچھ نصارہ تھے, اور اسی طرح ہرقل قیصر روم جو ہے وہ نصرانی تھا. تو اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی, جس نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا, وہ ابو نواز تھا. اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ بھی یا تم مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں. تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا, دوس. وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے ہرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے. اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچا ہی نہیں, میں صرف اپنی جان بچا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں, تم میری مدد کرو. تو ہرقل نے قیصر روم, اس وقت اس کا لقب تھا قیصر, دو سپر پاور تھیں اس زمانے میں, ایک فارس اور ایک قیصر, ایک روم, یہ دو سپر پاوریں تھیں. تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی, المانیا سے لے کر او یمن تک, یہ ان کے تسلط میں تھے. اور یہ فارس کا ماورا اور نہر اور ترکمنستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد, یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھیں. تو یہ دونوں طاقتیں تھیں. تو قیصر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے. تو نجاشی آیا. نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں دو آدمی تھے, ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرہہ. اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا. یہاں عمر بن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی, مشرکین مکہ آ گئے, اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیج ڈال دیے گئے. اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو. اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہا اور اریات اس کے درمیان میں بھی جنگ ہوئی. تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا, انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج اور ہماری فوج تو ایک ہے نا, ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں, ابھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے, میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر, فوج ایک, جنگ اور قبیلہ ایک, انسان وہی, سب احباش ہیں ہمارے. اگر تمہاری فوج ماری گئی تو احباش مارے گئے, میری ماری گئی تو احباش مارے گئے, ہم فوجوں کو کیوں ماریں, ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں, جو مر گیا مر گیا, جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے. تو ابرہا اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی. تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابرہا کا ناک کٹا, جس کی وجہ سے ابرہا تل اشرم کہ وہ ناک کٹا ابرہا, اس وجہ سے اس کا لقب پڑا, اس کی ناک کٹی. اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا, لہذا ابرہا بن گیا. اب ابرہا جب بن گیا تو اس نے, اب بادشاہ قیصر کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا, میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو, یہ آپس میں لڑے, اور اس نے میرے اپنے گورنر اریات کو قتل کر دیا, بڑا بدبخت ہے ابرہا. اس نے قسم کھا لی, اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا, اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا, اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا. تو فوری طور پر جب ابرہا کو پتہ چلا کہ قیصر روم حملہ کرنے والا ہے, تو آدمی بڑا چلاک تھا, اس نے فوراً سر پہ استرا پھروا دیا, اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے قاصد بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں, آپ چونکہ قسم کھا بیٹھے ہیں نا, تو لہٰذا میرے بال بھی حاضر ہیں, یمن کی مٹی بھی حاضر ہے, اس میں میرے بال ڈال دو, قسم تمہاری پوری ہو گئی, خدا کے لیے مجھ پہ حملہ کیوں کرتے ہو. بادشاہ بھی خوش ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے, جب اتنا اس نے کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دیے, بال کٹانے کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کرنی, ورنہ اللہ میاں کو احرام میں یا حج میں یا عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے. مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دیا کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی, قربان کر دی. اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب ابرہا نے اسے خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائیں. تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلیس, اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ, اور اس کے بعد اس نے قیصر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں. اعلان ہو گیا. ایک قبیلہ تھا نسیح, عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیح. نسیح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا. اچھا یہ قبیلہ جو تھا نا یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خادم تھے, اور یہ مکہ اور طائف کے قریب درمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا. اصل میں ان کو نسیح کیوں کہا جاتا تھا کہ چار مہینے ہیں نا جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی, اربعۃ الحرم. اچھا وہ چار مہینے کون سے تھے؟ رجب. اچھا اس کے بعد پھر ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. اچھا یہ تین مہینے اکٹھے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, رجب اکیلا ہے. اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو لڑائی نہ ہو, تو عرب تو بغیر لڑائی کے رہ نہیں سکتے تھے نا, یہ تو قومیں ایسی تھی کہ بس ہر وقت لڑ رہا ہے. ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی, یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں آئی, لڑائی ہو گئی. اب جناب یہ جب ان کا اب جب ایک مہینے تین مہینے صبر کیسے کریں, تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ بھائی ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے, تو کہتے کوئی بات نہیں ہم محرم کو پیچھے کر دیتے. ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر, ذوالحج کے بعد جب مہینہ آتا وہ کہتے جی یہ سفر ہے اس کے بعد محرم آئے گا, تو اس کو یعنی ایک مہینے کو پیچھا کر دیتے. تو اس لیے ان کو نسیح کہا گیا کہ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک سال تو اس کو محرم رہنے دیتے, ایک سال اس کو سفر بنا دیتے, پھر جنگ حلال ہو جاتی. تو یہ نسیح قبیلہ جو تھا ان کو جب پتا چلا کہ بھئی حبشے میں ابرہا نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر, انہوں نے کہا بھی اگر ایستا ایستا اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے بہانے سے, رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے. صبح جب ابرہا کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تو بے حرمت کی, اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی؟ اس نے کہا صاف بات ہے, صاف بات ہے, عرب کا بیل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے, اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے؟ تو تحقیق پر پتا چلا کہ بھی ہاں یہ تو نسیح والوں کا کام ہے, جو مکے کے کعبے کے مجاور ہیں نا قبیلہ بنو نسیح, یہ انہی کا کام ہے, انہوں نے کیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, حکم دیا فوجوں کو کہ تیاری کرو, میں جا کے اس کعبے کو انہدام منہدم کرتا ہوں. جب تک وہ کعبہ رہے گا نا میرے کعبے کا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا. اس کعبے کو توڑ دیتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا, کہاں کیا تھا, کیا حج تھا, کیا احکام تھے. تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا, اور اسی کے لشکر میں ہاتھیوں کا لشکر تھا, اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا. اس ہاتھی کا نام جو ہے محمود تھا, لوگ نام رکھتے تھے, اور اس کا سائز جو تھا چلانے والا اس کا نام انیس تھا. یہ جناب لشکر چلا, یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے, کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے. تو راستے کے عرب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی, لیکن وہ بیچارے شکست کھا گئے, اور زور نفر ان قبیلوں کا سردار تھا وہ قید ہو گیا. وہاں سے چلتے چلتے یہ طائف آیا. طائف میں اس وقت بنو ثقیف تھے, قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا. تو بنو ثقیف کو پتا چلا کہ بزو نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا, بنو خسم والے وہ شکست کھا گئے, تو ہم بنو ثقیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا؟ تو انہوں نے ابرہا کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے, ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے, تم جانو مکہ جانے کعبہ جانے, لیکن شرط یہ ہے کہ لا تزورنا, تم ہمیں ادھر نہیں پہنچاؤ. اس نے کہا بالکل لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو, ایسا تو نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو. کیونکہ بنو ثقیف بھی بڑی مشہور لڑاکی قوم تھی اور خاص طور پہ تیر انداز تھی. تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال. ابو رغال جو تھا نا جی, وہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں, یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکے تک تمہیں راستے بتائے گا, اس کو سڑکیں تھوڑی بنی ہوئی تھی اور راستہ نہ جانے تو دو دن کا راستہ دس دن لگ جاتے تھے. تو یہ تمہیں دلالت کرے گا کہ کعبۃ اللہ کا راستہ کہاں ہے اور تمہیں مکے تک پہنچا دے گا. اور اس ابو رغال نے اپنے قبیلوں سے اپنے دین والوں سے غداری کی اور ان سے وفا کی کہ ان کو مکے کا راستہ بتلایا, اور وہ چلتے چلتے مکے کے قریب پہنچا اور اسی راستے میں ابو رغال جو ہے وہ مر گیا. اور دنیا میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے آج بھی کہ اس کی قبر جو تھی نا جی, آج تک دنیا میں ابی رغال کی قبر مشہور تھی کہ بعد میں عرب والے جاتے تھے اس کی قبر پہ جا کے پتھر مارتے تھے, جیسے جمرۃ العقبہ کو مارتے ہیں نا, کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنے دین کو بھی چھوڑا, اپنے قبیلوں کو بھی چھوڑا اور ابرہ کو لے آیا کعبہ گرانے کے لیے. تو ابو رغال وہاں مر گیا. ابرہا کا لشکر جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے, اس نے ڈیرہ ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ جو لوگ ملے, مال ملے, مویشی ملے, سب پکڑ لو, چونکہ روپ ڈالنا تھا مکے والوں پر. تو ان مال مویشیوں میں 200 اونٹ جو ہے وہ عبد المطلب کے بھی پکڑے گئے. عبد المطلب جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں, اور عبد المطلب جو تھے کان جسیمن وسیمن, یعنی بڑے خوبصورت بڑے جمال والے, کیوں نہ ہوں اگر دادا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتا چلا کہ جناب آپ کے 200 اونٹ پکڑ لیے ابراہ نے, تو وہاں پہنچے اور انہیں پتا چلا کہ ذو نفر جو ہے ہمارے قبیلہ عرب کا قید میں ہے. تو ذو نفر کو ملے کہ بھائی تمہارا کوئی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا میرا تعلق ہوتا تو میں قید ہوتا, البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہاتھی چلانے والا انیس ہے سائز, اس زمانے میں ہاتھی کا جو سائز ہوتا تھا نا اس کو بڑا تقرب ہوتا تھا جو وہ بادشاہ کے قریب بیٹھتا تھا, بادشاہ کا حودج جو ہے سب سے بڑے ہاتھی پہ ہوتا تھا. تو میں انہیں اس کو کہہ دیتا ہوں کیونکہ راستے میں چاہے میں قید میں رہا لیکن ہماری کچھ دوستی ہو گئی آپس میں. تو اس نے انیس کو سفارش کی. انیس نے ابرہا سے کہا کہ عبد المطلب سردار جو ہے مکے کا ملنے آیا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب عبد المطلب داخل ہوئے تو کہتے ہیں ابرہا پہ اتنا روب پڑا, اتنا ان کا دبدبا اور جلال تھا کہ اس نے کہا کہ تخت پہ برابر بٹھاؤں تو پھر تو بات شاید نہ بنے. خود تخت سے نیچے اتر آیا اور استقبال کیا اور خود بھی نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے برابر بٹھایا. اتنا روب آ گیا اس کے دل پر کہ یہ کون ایسا خوبصورت جمال والا آدمی. اور پھر عبد المطلب جیسا فصیح آدمی بولنے والا آدمی, اس نے کہا جی آپ حکم دیں آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, ایسا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے 200 اونٹ جو ہیں وہ آپ کے نوکروں نے آپ کی فوجیوں نے پکڑے ہیں, وہ آپ مجھے چھوڑ. تو اب رہا ہنسنے لگا. تو اس نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا کہ عبد المطلب دیکھو جب تم آئے نا میرے دل میں تمہاری بڑی عزت بڑی عظمت تھی, میں نے کہا یہ تو سردار اس قسم کے تو میں نے آج دیکھے ہیں, لیکن جب تم نے بات کی نا تمہاری عزت ساری ختم. عبد المطلب نے کہا لماذا کیوں؟ اس نے کہا عجیب بات ہے, میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے فوج دے کے بیٹھا ہوں, تم مکے کے سردار ہو, تم مجھ سے معافی مانگے, ایک مکے پہ چڑھائی نہ کرو, کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ, ہمیں معاف کر دو, واپس جاؤ. تم اونٹ چھڑانے کے لیے آئے, تمہیں اونٹوں کا فکر ہے؟ تو عبد المطلب نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ ابرہا سنو, انا رب الابلی ولہذا البیت رب یحمی, سن لو کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا. مجھے کیا ضرورت ہے حفاظت کرنے کی؟ ہمارا ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ کون سی معقولیت ہوگی کہ ہم بلا وجہ جنگ لڑیں؟ مجھے اونٹوں کی فکر تھی میں آ گیا, لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے, ولہذا البیت رب, اس گھر کا بھی ایک رب ہے, یحمی ہے, جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا, ورنہ ہم تو عاجز بندے ہیں ہم حفاظت نہیں کر سکتے. تو ابرہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جی لے جاؤ اونٹ لے جاؤ, لیکن بات سن لو, قریش سے کہہ دو, قبائل عرب سے کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے, ہم تو صرف اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں. اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, اگر وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے تو میں ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, بس میں کعبہ کا انہدام کر کے چلا جاؤں گا. عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے. آئے ان نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں پہاڑوں پہ چلے جاؤ, اللہ سے دعائیں مانگو. خود اس نے طواف کیا, ملتزم پہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہم عاجز ہیں, ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے, آج اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما. اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے, بادشاہ نے حکم دیا اور اس محمود ہاتھی کو آگے چلایا. وہ ابو نفر جو قید میں تھا, وہ تو قبیلہ عرب کا سردار تھا نا, اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی لے کر یہ کعبۃ اللہ کی طرف گرانے کے لیے جا رہے ہیں, تھا تو وہ بیچارہ قیدی, لیکن اس نے موقع پایا, موقع حاصل کر کے آیا اور محمود ہاتھی کے کان جو تھے نا, ایک کان سے چمٹ گیا, لٹک گیا اس کے کان سے, اور کہنے لگا ابرک یا محمود, ابرک یا محمود امامک بیت اللہ, کہ اے ہاتھی بیٹھ جاؤ, مت بڑھو, آگے خدا کا گھر ہے, خدا کا گھر ہے. اس نے اتنی کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ. اب ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ ابراہ نے حکم دیا سائس کو کہ ہاتھی کو چلاؤ, ہاتھی کو مارتا ہے ہاتھی چلتا ہے. سائس نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف. ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو وہ جناب چل پڑا. اس نے کہا پھر ایک لمبا چکر دے کے پھر کعبے کی طرف موڑو, کعبے کی طرف موڑے, وہ برک کر کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ عجیب بات ہے, ہاتھی کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں, میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور کعبے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا ہے. تو ابھی اسی اثنا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی جانب سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اتنے بڑے غول آئے کہ جیسے بادل ہوتا ہے, جس کو قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا, اللہ نے کیسے ان کی قید, ان کے مکر, ان کے چالاکی, ان کے دھوکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مٹا ڈالا, اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے اور پرندے بھی چھوٹے سے, اور ہر پرندے کے پاس تین چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں, یعنی ایک پنجے میں ایک, دوسرا پنجے میں ایک, چونچ میں. اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ, یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے. فجعلہم کعصف مأکول, ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا, گھاس دیکھا نا جیسے روندا ہوا ہو, گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پانیوں کے تلے رون ڈالے. بعض کہتے ہیں کہ جس پہ وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا, گرنے لگ گئے, مرتے مرتے ابرہا مر گیا. تو یہ وہ سال ہے جس میں ولد فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کیونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا, تقویم نہیں تھی, تاریخ نہیں تھی, وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا, یہ واقعہ کب ہوا. اب ان کو جب پوچھا جاتا کہ حضور کب پیدا ہوئے, وہ کہتے اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی کا قصہ ہوا, ولد سنۃ الفیل. تو اب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ آیا. تو یہ احوال عرب تھے. اس کے بعد جو میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش سے پہلے کے حالات تھے, اور زندگی کی باقی انشاءاللہ تو آنے والے درس میں اب ہم بیان کریں گے ولادت محمد مصطفیٰ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.